الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ اعراف کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس میں قیامت کے دن کی تو تکار بیان ہو رہی ہے یعنی وہ لوگ جو وہاں پر اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کس طرح دوسرے معبود بناتے رہے تو وہ کیا ذمہ داری لیں گے کیا اعتراف کریں گے جن لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بحث ہے جس کو قرآن مجید یہاں نقل کر رہا ہے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس طرح کا مکالمہ اس طرح کی گفتگو نقل ہوئی ہے یعنی اس سے گویا جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اسی سلسلے کی گفتگو ہے جس میں اب آگے فرمایا کہ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے یعنی ایک نسل گزر گئی ہے ایک اب آ رہی ہے یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم مجرم ہیں کہ ہم نے اگر کسی غلطی کا ارتکاب کیا اور اس کا نتیجہ آج بھگت رہے ہیں تو فما کانا لکم علینا من فضل تو تمہیں بھی پھر ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی یعنی اگر ہم نے تمہارے طریقے کی پیروی کی تو تم نے بھی اسی کی ابتدا کی اگر ہم غلط روی پر تھے تو تم بھی غلط روی پر تھے اگر تمہارا کردار مجرمانہ ہے ہمارا بھی مجرمانہ ہوا ہمارا مجرمانہ ہے تو تمہارا بھی مجرمانہ تھا تو پھر اس بنیاد پر تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی یہ وہ تو تکار ہے یعنی آپس میں جو جھگڑا چل رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہیں یہ بے بسی اور فضیت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے پاس نہ کچھ کہنے کے لیے رہا ہے نہ کچھ عذر پیش کرنے کے لیے رہا ہے ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ آپس میں جو کچھ اینٹ پتھر ایک دوسرے کو مارا جا سکتا ہے مارا جائے تو ارشاد فرمایا کہ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ وہ وقت ہوگا کہ اگلے پچھلوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ کہ ہم مجرم ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ بات یہاں مقدر ہے اس کے اوپر ایک فے سے گویا بات کو آگے بڑھا دیا ہے تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی جو ہم کرتے رہے وہ تم نے بھی کیا جس چیز کی سنت تم نے قائم کی ہم نے اس کی پیروی کی ہم اگر آج کٹہرے میں کھڑے ہیں تو تمہارے اوپر بھی یہی صورتحال ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے تو فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ یعنی اب یہی انجام ہے ہمارا ہو تمہارا ہو جب سب کے سب مجرم ہو گئے اس میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے یہ راستہ اختیار کیا اور اس راستے کو پھر آگے اپنے اخلاف کو منتقل کر دیا تو یہ جرائم کی تاریخ میں بھی ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوگا اور نیکی اور خیر کی سنتوں میں بھی اسی طریقے سے ہوگا اس میں اگر ذمہ داری ادھر جائے گی تو ذمہ داری ادھر بھی جائے گی اور اگر ایک اچھی چیز کی بنیاد پر کسی کے لیے اجر کا اہتمام ہوگا تو مجرموں کے لیے بھی ایک دوسرے کے سلف خلف کے نتائج بھگتنا ہوں گے اس پر میں نے یہ لکھا ہے اس لیے کہ تم نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا جو ہم نے کیا تھا یعنی وہ گویا یہ کہیں گے کہ اگر تم ارتکاب جرم کے لحاظ سے دیکھو تو تمہارے اور ہمارے رویے میں کوئی فرق نہیں ہے تم نے ایک سنت کو قائم کیا ہم نے اس کی پیروی کی اور اگر ہم نے اس کی پیروی کی تو ظاہر ہے کہ ہوش و حواس کے ساتھ کی آج مجرم قرار پا گئے ہیں تم نے بھی ابتدا اسی طریقے سے کی تھی اس لیے کہ تم نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا جو ہم نے کیا تھا ہمارے مقابل میں تم یقیناً ترجیح اور فضیلت کے حقدار ہوتے اگر تم نے کوئی اچھی مثال قائم کی ہوتی یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے اکابر آپ کے اسلاف آپ کے بڑے جن کی سنت پر لوگ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں وہ اچھی مثال قائم کریں گے تو بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کریں گے. اگر انہوں نے ایک بری مثال قائم کی ہے تو کیا فضیلت ان کو حاصل ہوئی؟ ابتدا تو کر دی انہوں نے, لیکن جب تم بھی وہی کچھ کر کے آئے ہو جو ہم کر کے آئے ہیں تو کسی فضیلت یا رعایت کا تقاضا کس طرح کر سکتے ہو؟ یعنی اب بعد میں آنے والے یہ کہہ کے کہ ہم نے تو تمہاری پیروی کی کہاں بچیں گے, تمہیں بھی علم و عقل سے نوازا تھا, ان کو بھی نوازا تھا, انہوں نے ابتدا کر دی, تم نے پیروی کر دی. ابتدا کرنے والوں کا اگر جرم ہے تو تمہارا بھی جرم ہے. تو اس وجہ سے اوپر یہ بتا دیا تھا کہ سب کے لیے دوہرا عذاب ہے. تو یہاں بھی اب آخر میں یہ کہا کہ سو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ. ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے, یہ تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے استکبار, اس کے ساتھ یہاں ان کا صلہ ہے. میں نے لکھا ہے لفظ استکبار کے ساتھ یہاں بھی ان کا صلہ ہے. اس کا فائدہ ہم اوپر واضح کر چکے ہیں. وہ فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس میں گویا ایک اور فعل کا مضمون مزمر ہو جاتا ہے. یہ تضمین کا انداز ہے. تو اس میں منہ موڑا ہے, اعراض کیا ہے, پیچھے پلٹ گئے ہو, یہ مضمون مقدر ہو گیا ہے. یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء, یعنی اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے, ملائے اعلیٰ تک رسائی کے لیے, خدا کی بارگاہ کے لیے. یہ تعبیر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوئی ہے. اس پر بھی ایک نوٹ ہے, یہ نفس فعل کی نہیں بلکہ اس کے لازم کی نفی ہے. یعنی یوں تو نہیں ہے کہ یہ جا نہیں سکیں گے, اللہ جہاں بلائے گا وہاں پہنچ نہیں سکیں گے. یہ جب کہا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے تو یہ نفس فعل کی نہیں بلکہ اس کے لازم کی نفی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی آسمان میں ان کا خیر مقدم نہیں ہوگا کہ اس کے دروازے سلام و تحیت اور اہلن و سہلن کے ساتھ ان کے لیے کھولے جائیں. یعنی ایک وہ دروازہ ہے کہ جو استقبال کے لیے کھلتا ہے, اور ایک وہ دروازہ ہے کہ جو جیل میں کسی مجرم کو ٹھونسنے کے لیے کھلتا ہے. تو یہ اصل میں اس چیز کی نفی کی ہے کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے, اللہ کے کرم کے دروازے, اللہ کی عنایتوں کے دروازے, جیسے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے تحیت اور سلام کے ساتھ فرشتے استقبال کرتے ہیں, اہلن و سہلن کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. تو یہ گویا دروازوں کا کھل جانا ہے, رحمت کے دروازوں کا, کرم کے دروازوں کا. تو ارشاد فرمایا نہیں کھولے جائیں گے بلکہ ذلت و فضیت کے ساتھ وہ اس کے پھاٹکوں میں دھکیل دیے جائیں گے. یعنی دروازہ کھلنا یہ تعبیر ہے استقبال اور تحیت کی, تو نفی اس کی ہے. تو ارشاد فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة, اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیات, جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے, جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے. یعنی ہماری زبان میں بھی بعض اوقات ہم کسی چیز کے ناممکن ہونے کو جب بیان کرتے ہیں تو اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں. ادب کی زبان میں اس کو تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے. اگر کوئی شخص سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنا چاہے تو جیسے یہ چیز ناممکنات میں سے ہے, ایسے ہی ان کا جنت میں داخل ہونا ناممکنات میں سے ہے. قرآن نے یہ بات ان کے اصل جرم یعنی استکبار کے حوالے سے کہی ہے. پیچھے جرم کیا بیان ہوا ہے؟ وہ لوگ کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, یعنی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے. تو جرم یہ بیان ہوا ہے, تکذیب اور استکبار. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سامنے آئیں, ان کی نشانیاں سامنے آئیں, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجا وہ ان کے سامنے پیش کیا گیا, آیات کی تلاوت ہوئی, دین کی دعوت پیش کی گئی, انہوں نے اس کی تکذیب کر دی. اور تکذیب کا باعث کیا چیز بنی؟ علم فہم نہیں بلکہ واستکبروا عنہا, استکبار اس کا باعث بنا, تکبر اس کا باعث بنا انہوں نے اس کو اپنے نفس پر، اپنی شخصیت پر چوٹ محسوس کیا، اپنی نفی محسوس کیا اور انانیت کی وجہ سے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا۔ تو یہ جرم جن لوگوں نے کیا ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن نے یہ بات ان کے اصل جرم یعنی استکبار کے حوالے سے کہی ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے سبب استکبار یعنی دولت کے حوالے سے، یعنی بعض اوقات جب آپ ادبی طریقے سے کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اصل جرم بیان کر دیتے ہیں یا جرم کا باعث بننے والے عوامل کو بیان کر دیتے ہیں، تو یہ دولت ہے، یہ اقتدار ہے، یہ خدم و حشم ہے، یہ حسن ہے، یہ علم ہے، یہ جو دولت مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی مال کی دولت، علم کی دولت یا کوئی اور دولت، جو کچھ بھی اس کی عنایتیں ہوتی ہیں وہ آدمی کے اندر استکبار کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس پہلو سے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کا ارشاد ہے، یہ متی کی 19 باب میں 23-24 آیات ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ دولت مند یعنی وہ لوگ کے جن کو اللہ نے اس دنیا میں بہت طاقت دی، اور طاقت ظاہر ہے مال اور سرمائی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہوتے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے، انہوں نے کیا کیا، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگ گئے، متکبرانہ رویہ اختیار کر لیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یعنی وہی ترکیب، وہی تالیف ہے، وہی جملہ ہے، وہی مثال ہے، لیکن وہاں انہوں نے دولت مند کا ذکر کیا۔ یہ کیا ہے؟ سبب استکبار، یعنی استکبار کا باعث چونکہ بالعموم دولت بنتی ہے، تو انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ قرآن مجید نے اصل بات نمایاں کر دی، یعنی وہ جرم کیا ہے، دولت کس جرم کا باعث بنتی ہے، وہ ہے استکبار، اور استکبار کے نتیجے میں حق کی تکذیب۔ تو یہاں اس کو بیان کیا۔ ارشاد ہوا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی دعوت لے کر آتے ہیں، اس کی آیات پیش کرتے ہیں، تو اس کا لازمی حق یہ ہے کہ انسان توجہ کے ساتھ سنیں، سارے تعصبات سے بالاتر ہو کے سنیں، دولت، اقتدار، ہر چیز کو ایک طرف رکھ کر صحیح بات کو جاننے کی کوشش کرے۔ نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پا جاتا ہے، اور فرمایا کہ مجرموں کے ساتھ پھر ہمارا یہی سلوک ہوگا۔ وہ کیا سلوک ہے؟ یعنی ان کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان کے لیے آسمان میں استقبال نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے فرشتے تحیت اور سلام کے ساتھ جنت میں داخلے کا پروانہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، اور وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ انہوں نے استکبار کا رویہ اختیار کیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اصلی جرم جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے، اور اسی کے نقیز کے طور پر دیکھیے تو گویا لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، وہ یہی استکبار ہے۔ حق آپ پر واضح ہو گیا، آپ نے جان لیا کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن آپ اسے جھٹلانے پر اصرار کر رہے ہیں، اور جھٹلانے پر اصرار کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی شخصیت کی نفی محسوس ہوتا ہے۔ استکبار کب پیدا ہوتا ہے؟ ہم ایک بات مانتے تھے، جانتے تھے، ہماری رہنمائی پر لوگ اعتماد کرتے تھے، سب لوگ ہمیں ہی دین کا فاضل عالم سمجھتے تھے یا اپنی قوم کا رہنما سمجھتے تھے، ہم ہی زعیم ملت تھے۔ اب ان صاحب نے آ کے جو بات کہی ہے، اس کے نتیجے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے۔ تو یہ غلطی کا اعتراف آسان چیز نہیں ہے، اس وقت انسان کی انانیت اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہ اعراض کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں ان کی تضمین سے واضح کیا، یعنی استکبار باطن میں پیدا ہوتا ہے، اعراض اس کے نتیجے میں ظاہر ہو جاتا ہے، منہ موڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہوگا، کذالک نجزی المجرمین، سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اب آگے سزا کی تفصیل کر دی، لہم من جہنم مہاد، یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ لا یدخلون الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اب فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہوگا، لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی گویا اب ان کا سب کچھ جہنم ہوگی، سب کچھ دوزخ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے جو قید خانہ بنا رکھا ہے، اب اسی کی چھت ان کی چھت اور اسی کا فرش ان کا فرش ہوگا. تو یہ اوڑھنا ہوگا، بچھونا ہوگا، گویا وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لے گی. تو اس کو قرآن مجید نے اس اسلوب میں بیان کیا، لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا، و من فوقہم غواش، اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، سن لو ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. یہ جو بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی پکڑ کر لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈال دیں گے، وہ مجرم ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، اور ان کا ظلم کیا ہوگا کہ انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے استکبار کی بنیاد پر جھٹلا دیا ہوگا. یہ وہ سب سے بڑا جرم ہے جس کی سزا قرآن مجید جہنم بلکہ ابدی جہنم بیان کرتا ہے. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، سن لو ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ عام اسلوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حق کو جانتے بوجھتے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی کیا سزا ہے، تو بالعموم اس کے مقابل میں یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ کے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، حقائق کا اعتراف کرنے والے ہیں، اور جو اچھا عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جزا کیا ہے. تو ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اس میں جملے کو درمیان میں سے روک دیا ہے، یعنی یہ تو گویا مبتدا ہوا، اس کے بعد آگے خبر کیا دی ہے، وہ یہ ہے کہ وہی جنت کے لوگ ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون. درمیان میں ایک معترضہ جملہ، یعنی بات روکی، مبتدا اور خبر کے درمیان ایک وقفہ کیا، اور یہ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم اس باب میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ برسر موقع توجہ دلا دی ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا مطالبہ کرتے ہیں ہم، تو یہ انسان کے لیے کوئی ایسا غیر معمولی مطالبہ نہیں ہے کہ بڑی بھاری ذمہ داری ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، کہاں اس مطالبے کو ہم پورا کرتے. ایمان اور عمل صالح کا یہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کیا ہے، تو اس کے لیے انسان کو ضروری شعور دیا ہے، ضروری علم دیا ہے، اس علم کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حوصلہ دیا ہے، اور زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی ہمت دی. یعنی گویا ساری کی ساری جو شریعت ہے یا دین ہے یا دین کے مطالبات ہیں، اس کی تکلیف انسان کو اس کی حد وسع کے لحاظ سے دی گئی ہے. یہ درمیان میں ایک لحاظ سے یوں سمجھیے کہ اطمینان دلانے کا جملہ ہے. اسی طرح کی ایک تعبیر وہاں ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا ہے، تو یہ کہا کہ ایام معدودات، یعنی یہ 29-30 دن کیا ہیں، یہ چند گنتی کے دن ہیں، لیکن اگر تم ان میں اللہ کی اطاعت، مجسم اطاعت بن کر یہ بسر کر لو گے، تو اس سے تمہیں بہت بڑی چیز حاصل ہوگی، اور وہ تقویٰ ہے، تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہوگا، تم اللہ کی اطاعت کرنا سیکھو گے. تو یہاں یہ درمیان میں کہا، اس پر میں نے لکھا ہے یہ جملہ معترضہ ہے جس سے برسر موقع اطمینان دلا دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی جو ذمہ داری بندوں پر ڈالی گئی ہے وہ اسی حد تک ہے جس حد تک ان کے امکان میں ہے، وہ ان کی حد وسع سے زیادہ نہیں ہے. یعنی دونوں پہلو واضح کر دیے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کا مطالبہ انسان کی حد وسع کے اندر ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے نتیجے میں جو احکام دیے جائیں گے، جو تقاضے کیے جائیں گے، وہ سب کے سب بھی ایسے نہیں ہیں کہ آدمی یہ کہے کہ یہ مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جب لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا نہیں کر پاتے، تو یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کر ہی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی تھی. تو چونکہ یہ ایک عام پہلو ہے جو انسان کے اندر اپنی کمزوری سے پیدا ہوتا ہے، تو یہاں جب دوسرے پہلو کو بیان کیا کہ جنہوں نے استکبار اختیار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے, ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے, اور اس کے برخلاف اگر ایمان والوں کو ہم نے اس سے بچا لیا اور بچانے کے لیے یہ شرط عائد کی کہ وہ حقائق کا اعتراف کریں اور وہ اچھا عمل کریں, تو یہ بھی ہم نے ان پر نہیں ڈال دی کہ جس کو اٹھانا انسان کے لیے ناممکن ہو یا اس کی حد وسع سے باہر ہو. بس تھوڑا سا اپنے آپ کو نظم میں لانے کی ضرورت ہے, اپنی خواہشات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے, اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پورے دین کے لیے ایک اصول بیان کیا ہے. بالعموم اس تعبیر کو اس معنی میں لے لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تکلیفیں دیتے ہیں یا مصیبتیں آتی ہیں یا بعض قوموں پر عذاب آ جاتا ہے, یہ اس کے بارے میں فرمایا ہے. یہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو تکلیف مالا یوتاق کی بحث ہے وہ جن چیزوں سے متعلق ہے, قرآن ایک بالکل دوسری بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ دین جو ہم نے تمہیں دیا ہے, جو ذمہ داری تم نے ہم ڈالی ہے, جو تقاضا ہم نے تم سے اس دنیا میں کیا ہے, وہ تکلیف ہم نے حد وسع سے بڑھ کر نہیں دی. سزا تو حد وسع سے باہر ہی ہوتی ہے جب دی جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ, وہی جنت کے لوگ ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے. جب جنت کا ذکر آ گیا, وَنَذَانَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم اس میں نکال دیں. دنیا کے اندر ایک بڑی چیز جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہیں, دوست ہیں, اعزاء اقربا ہیں, بعض اوقات والدین اولاد میں, بعض اوقات میاں بیوی میں, بچوں میں ایسی رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو تکلیف کا باعث بنتی ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جب ہم جیتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, اقدامات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں, اس میں ہمارے طرز عمل سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, تو یہ چیزیں بسا اوقات دل میں ایک رنجش پیدا کر دیتی ہیں. تو کیا جنت کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوگی؟ فرمایا نہیں, جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو ہم ان کے دلوں کو صاف کر دیں گے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے جو اطمینان, جو سکون اور جو ایک خاص طرح کی طمانیت حاصل ہوتی ہے, اس پر اللہ کا بندہ شکر ہی کر سکتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے, یہاں بھی لازم مراد ہے, یعنی دوزخ میں تو ایک دوسرے پر لعنت ملامت ہو رہی ہوگی, لیکن جنت میں اس کے برخلاف لوگ آپس میں تبادلہ مہر و محبت کریں گے. دنیا کی رنجشیں اور قدورتیں دور ہو چکی ہوں گی, ایک دوسرے کے لیے تپاک اور محبت کے سوا کچھ نہ ہوگا. جس طرح وہاں بیان کیا ہے نا, ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر جرم دھر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کون سی اچھی بات کی تھی, اگر ہم مجرم ہیں تو تم بھی ایسے ہی مجرم ہو. تو اس تو تکار کے مقابل میں اس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ایک دوسرے کو مبارک دی جا رہی ہوگی, اس کے نتیجے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہوگا. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ درجات میں بھی فرق ہو سکتا ہے, لیکن سب جو کچھ ان کو ملے گا اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کر رہے ہوں گے. تو اس کو تعبیر یہ دی ہے, یہ دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, تجری من تحت ملنہار. جنت میں جو ایک باغ کی تصویر کھینچی جاتی ہے, یعنی یہ تصور دلانے کے لیے, اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ کسی بڑے سے بڑے محل کی بھی جو تصویر کشی کرتے ہیں, یا بادشاہوں کی جو رہائش گاہیں بھی دنیا میں موجود ہیں, تو یہی اس کے لوازم ہوتے ہیں جو تصویریں قرآن نے کھینچی ہیں. تجری من تحت ملنہار, ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وقالوا الحمد للہ, اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے. کس اللہ کا شکر ہے؟ الذی ہدانا لہذا, جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی. یہ نتیجے کے لحاظ سے, یعنی وہ پروردگار تھا کہ اس کی دعوت ہم تک پہنچی, ہمیں توفیق حاصل ہوئی کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں, ہم نے اس پر لبیک کہی, اس کے نتیجے میں جنت کا یہ راستہ ہمارے لیے کھلا. اور یوں گویا سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں جنت پہ پہنچا دیا. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ, اور اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ بخشتا لولا ان ہدانا اللہ، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ یہ اس توفیق کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا ہے کہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو ہدایت اس نے فطرت میں عطا فرمائی ہے، جب انسان اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ پیغمبروں کی ہدایت سے اس کا تعارف ہو، اور جب وہ پیغمبروں سے جو ہدایت پاتا ہے اس کے بارے میں اس کا رویہ مثبت ہوتا ہے، وہ آگے بڑھ کے اسے قبول کرتا ہے، اس کا رویہ استکبار کا، اعراض کا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق بخشی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے خدا کی توفیق اور پیغمبروں کی تذکیر سے حاصل ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے صحیح رویے کی بنیاد پر وہ رہنمائی فرمائی کہ ہم پیغمبروں کی بات سنیں، اور پیغمبروں نے تذکیر کی۔ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبروں سے متعلق اپنا قانون بیان کیا ہے تو اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ جب دنیا میں اختلافات ہو گئے، صحیح بات گم ہو گئی، صراط مستقیم کہاں ہے، اس سے متعلق طرح طرح کی تعبیرات سامنے آ گئیں، تو اللہ کا بہت بڑا کرم انسانیت پر یہ ہوا کہ اس نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں نے آ کے کیا تذکیر کی، یعنی نصیحت کی، توجہ دلائی، اور لوگوں سے کہا کہ یہ حق ہے اور یہ اختلافات میں خدا کا فیصلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے خدا کی توفیق اور پیغمبروں کی تذکیر سے حاصل ہوا ہے۔ یہ عنایت اور یہ اہتمام نہ ہوتا تو ہم جنت کا یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے۔ یہ اس موقع پر وہ اعتراف کریں گے، گویا یہ جانیں گے کہ یہ اللہ ہی کا کرم ہوا، اگر ہم محض اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تو شاید کہیں ابتدائی میں رکے رہ جاتے، بہت سے دوراہوں پر فیصلہ ہی نہ کر پاتے، بہت سی چیزیں دائیں بائیں سے آ کر ہمارے تصورات میں معلوم نہیں کس باطل کی آمیزش کر دیتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے کہ اس نے توفیق دی، ہم نے پیغمبروں کی بات سنی، پیغمبروں نے تکلیفیں اٹھا کر، مشقتیں جھیل کر یہ بات ہم تک پہنچائی، ان کی تذکیر اور اللہ کی توفیق دونوں سے ہم یہاں پہنچے۔ دنیا کا سفر ایک پرصعوبت سفر تھا، بخیر و خوبی انجام کو پہنچ گیا، یہ وہ الحمدللہ ہے نا، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی جو وہ شکر کر رہے ہوں گے تو کس بات پر کر رہے ہوں گے؟ اس بات پر کر رہے ہوں گے کہ ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا، جس آزمائش سے گزارا گیا، وہ دنیا کا ایک ایسا سفر تھا جس کے پرصعوبت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، قدم قدم پر اس میں مزلہ قدم کے امکانات تھے، قدم قدم پر شیطان کی در اندازیاں تھیں، قدم قدم پر دائیں بائیں سے مختلف فلسفے اور مختلف افکار و آرا حملہ آور ہوتے تھے، بری صحبتیں تھیں، دنیا کی تکلیفیں مصیبتیں تھیں جو بہت کچھ انسان کو پابرجا نہیں رہنے دیتی۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ پرصعوبت سفر انجام کو پہنچ گیا۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ آج ان نعمتوں سے بہرا یاب ہو رہے ہیں جو ہماری توقعات، قیاسات اور اندازوں سے اتنی زیادہ ہیں کہ اپنی صحیح و عمل سے ہم کسی طرح ان کا استحقاق پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی ہم نے جو کچھ بھی محنت کی، اگر ہم اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہمیں آج حاصل ہوا ہے۔ نہ ہم نے اس کا اندازہ کیا تھا، نہ کبھی قیاس کر سکتے تھے، بس ایک تصور تھا، لیکن آج یہ سب کچھ سامنے آ گیا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا سفر گزر گیا، بخیر و خوبی ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے، ہمارا انجام بخیر ہوا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ راستہ ہمیں دکھایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ لقد جات رسول ربنا بالحق، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ یعنی وہ گویا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ایک سچائی ہمارے پاس آئی تھی، اور اس سچائی کو ہم نے آگے بڑھ کر قبول کیا، اس کا استقبال کیا۔ اس وقت ونودو، انہیں ندا آئے گی، ان تلکم الجنہ ورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہی جنت ہے، اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ یہ وہ بہت بڑی بشارت، شاباش ہے جو اس وقت انہیں دی جائے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، اللہ پروردگار عالم ان کی شکر گزاری کا یہ صلہ دے گا کہ اس موقع پر یہ کہے گا کہ یہی جنت ہے، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا، اسی کی تصویریں تمہیں دکھائی گئی تھیں، اسی کی منادی کی گئی تھی، اسی کے بارے میں پیغمبر آ کے بتاتے تھے دنیا کی زندگی میں جن الجھنوں میں تم تھے اور جس طرح کے تصورات تمہارے گرد و پیش تمہارا احاطہ کرتے تھے، اس میں آ کر اللہ کے پیغمبروں نے تمہیں بتایا کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک وہ دنیا آنے والی ہے کہ جس میں خدا کی ابدی بادشاہی اور عیش دوام حاصل ہوگا، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ شاباش اس موقع پر انہیں دی جائے گی۔ اس کے کچھ مضمرات ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔